شیخ محمد ابن یعقوب کلینی لے کر آئے ہیں اس کتاب کے مقدمے میں، کہ جس میں امام نے یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے دین سیکھنا ٹھیک ہے اور کس طریقے سے دین سیکھنا غلط ہے. توجہ فرمائیں. ہم دیکھیں، یہ میں اکثر حدیث بیان کرتا ہوں، شاید گزشتہ کسی ٹائم پہ یہاں بھی بیان کی ہو، لیکن جتنی بار بھی اس کو بیان کیا جائے، جب تک کہ ہماری روش صحیح نہ ہو جائے، زیادہ نہیں ہے اس کو بیان کرنا کام ہے. حدیث پر توجہ فرمائیں، جس امام کی آج شہادت روایات کے مطابق نقل کی جاتی ہے، آٹھویں امام وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے، یہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا. یعنی پہاڑوں کی مثال کیوں دی جاتی ہے؟ کہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع ہو. امام فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے اپنا دین لیا ہوگا اللہ کی کتاب سے، یعنی پہلا سٹیپ کون کرتا ہے آج اس سٹیپ کو؟ کوئی بھی نہیں کرتا، بغیر ان کی بات ماننے خوش ہیں. جس نے اپنا دین لیا اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے، اللہ کے رسول کی سنت ہی کو بیان کیا ہے ان کے بعد اہل بیت اطہار نے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت اطہار کوئی دین میں اضافہ نہیں کرتے نیا. کیوں اضافہ نہیں کرتے؟ اس لیے کہ قرآن نے کمال دین کا اعلان کر دیا تھا کہ میں نے آج دین تمہارا تمہارے لیے کامل کر دیا. اور کامل عربی زبان میں، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کامل اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اس طرح بنانے والا مکمل بنائے کہ کوئی شخص کہیں بھی انگلی رکھ کے یہ نہ کہہ سکے یہاں پر کوئی کمی ہے. تو اسلام کے کامل ہو جانے کا اعلان اللہ نے قرآن میں کر دیا. اہل بیت نے کوئی نئی چیزیں نہیں آ کے بتائی، رسول اللہ ہی کی قرآن بتاتے ہیں اور رسول اللہ ہی کی سنت بتاتے ہیں. فرمایا جس نے ان دو چیزوں سے دین حاصل کیا، وہ شخص پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوگا اپنی فکر میں، اپنے عقیدے میں، اپنے دین. الفاظ یہ ہے، زالت الجبال قبل ان یزول، پہاڑ ہل جائیں گے، زلزلہ آئے، طوفان آئے، اتنا شدید آئے کہ پہاڑ ختم ہو جائے، یہ نہیں ہلے گا، یہ وہی کھڑا ہوگا. یہ مثال سمجھانے کے لیے. اور پھر فرمایا جس شخص نے اپنا دین لوگوں کی زبانوں سے سن کے بنایا ہو، لوگ اسے دین سے نکال دیں. کیا مطلب؟ مثال سے سمجھیے کہ جس نے لوگوں سے سن کے عقیدہ بنایا ہے، اور لوگوں سے مراد سب لوگ ہیں، عالم ہوں، شاعر ہوں، ذاکر ہوں، سب، کوئی بھی استثنا نہیں، سب کی باری بعد میں آتی ہے قرآن کی، سب کو پرکھا جائے گا قرآن مجید کی آیات کے مطابق. ورنہ جو اگر کوئی یہ کہے کہ عالم بھی تو دین ہی بتاتے ہیں، تو پھر جنہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا، قرآن نے ان سے کہا ہوا تم نے اپنے عالموں کو اپنا رب بنایا ہوا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے. کیوں کہا ہوا ہے؟ جب اللہ خود کہتا ہے عالموں سے پوچھو، تو پھر انہوں نے کیا غلطی کی جو کہہ رہے تھے انہوں نے عالموں کو رب بنا لیا تھا اپنا؟ یعنی جو مقام رب کی بات جو رب کہہ دے ماننی ہوتی ہے، عالم تھوڑا ہوتا جو کہہ دے ماننا ہوتا. اگر عالم جو کہہ دے ماننا ہوتا، پھر بنی اسرائیل قیامت کے دن کہیں گے ہمیں تو ہمارے عالموں نے کہا تھا یہ وہ رسول نہیں ہے جس کا انتظار کر رہے ہو، عالموں کو پکڑو، ہمیں نہ پکڑو، نہیں چھوڑے گا اللہ دونوں ان کو بھی اللہ کہے گا میری کتاب تھی تم نے کیوں نہیں پڑھی. جس نے اپنا دین لوگوں سے سن کے لیا، لوگ اسے دین سے نکال دیں. کیسے نکالیں؟ توجہ فرمائیں. عیسائی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. جی فرمائیے، صحیح کہتے ہیں عیسائی یا غلط کہتے ہیں؟ کوئی بھی کہے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے علیہ السلام، تو یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے. لیکن جو یہ بات کرتا ہے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے یا غلط سمجھتا ہے؟ اس کو آپ سمجھائیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کہے گا تم غلط، تم جاہل ہو، تمہیں معرفت نہیں ہے عیسیٰ کی، تم جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں معرفت ہے، ہمیں اسرار ہے عیسیٰ کا پتہ ہے. ایسا ہی ہے، کچھ لوگ اس قوم میں پیدا ہو گئے اہل بیت اطہار کی زحمتوں پر ظلم کرنے والے، انہوں نے ایسی لغویات اور بیہودہ باتیں گھڑی کہ جس میں ایک طبقہ پیدا کر دیا جو کہتا ہے حضرت علی اللہ ہے، جو کہتا ہے حضرت علی اللہ ہے وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے. لیکن اگر آپ اس سے جا کے سوال کریں گے وہ کیا کہے گا؟ وہ آپ اس سے کہیں گے کہ حضرت علی اللہ نہیں ہے، تو وہ کہے گا تم تبرع ہے، تم پر تمہیں معرفت نہیں ہے حضرت علی کی، تمہیں حضرت علی کا مقام نہیں پتہ، یہی کہے گا نا. وہ تو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہے اگرچہ دین سے نکل گیا. یہ امام فرمانا چاہتا ہے کہ جس نے خدا کی کتاب نہیں دیکھی کہ خدا کون ہے اور بندہ کون ہے، خدا کی صفات کیا ہے اور خدا کی توحید کیا ہے، جس نے نہیں دیکھی کتاب اور بچپن سے سنتا ہی رہا ہے، ہو سکتا ہے دین سے نکل گیا ہو اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھ رہا ہو. کیونکہ جو توحید سے نکل جاتا ہے وہ دین سے، اسلام کی بنیاد توحید پر قائم ہے، جس کی توحید ٹھیک نہیں ہے اس کا دین ٹھیک نہیں ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں آتی. توحید ہوگی تو رسالت ہوگی، توحید ہوگی تو امامت ہوگی، جب توحید ہی نہیں ہے تو پھر باقی چیزیں تو ختم ہو. چونکہ امامت بھی توحید کی دعوت دینے والے ہیں، امام بھی اور رسول اللہ بھی توحید کی دعوت دینے والے ہیں. تو یہ آٹھویں امام کی حدیث ہے. قرآن و سنت سے دین سیکھنا یہ صحیح روش ہے، اور صرف سن سنا کے سیکھنا یہ غلط روش ہے، امام بتا رہے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے، امام نے جو صحیح روش بتائی ہے ہم لوگ بالعموم اس روش سے دین سیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، یا جو امام نے غلط روش بتائی ہے عام طور پہ ہم اس طرح دین سیکھتے ہیں؟ بتائیے صحیح والی یا غلط والی. ہم جو دین سیکھتے ہیں سنا سنایا ہوتا ہے یا پڑھا پڑھایا ہوتا ہے زیادہ تر؟ جی بولیے بولیے. اچھا سنا سنایا دین، اندازہ لگائیں آپ. یعنی جو دین سیکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کے ہم خلاف چل رہے ہیں اپنے آئمہ کے، جو خدا بتا رہا ہے اس کے خلاف چل رہے ہیں. خدا کہتے ہیں میری کتاب ہدایت کے لیے، ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اللہ سے ہمارا اختلاف ہے. ہمارے آئمہ نے جو روش بتائی ہے دین سیکھنے کی ہم اس کے خلاف چلتے ہیں، جو انہوں نے کہا یہ غلط روش ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے ایسے دین کی جو صرف سن کے بنایا گیا ہو، ہم اسی طرح سیکھتے ہیں. ہم سے غیر سنجیدہ کون پھر کون سی ہوگی؟ جب صحیح طریقے سے دین نہیں سیکھا جائے گا تو پھر ہو سکتا ہے غیر اہم چیزیں اہم بن جائیں، اہم چیزیں غیر اہم ہو جائیں، اور اسی طرح جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اس سے اٹھا کر کسی اور مقام پہ رکھ، مکس اپ کر دیں. اب کل جہاں سے میں نے بات چھوڑی تھی وہاں میں واپس آ رہا ہوں، خوب توجہ سے سنیے گا، کیونکہ کل جو میں نے بات کی تھی ہو سکتا ہے بات ایسی ہو جو آپ کو پریشان کر دیں. میں نے بات کی تھی کہ اہل بیت نے بد اخلاقی نہیں سکھائی، اہل بیت گالیاں نہیں سکھاتے کہ دوسرے جو تم سے اختلاف رکھتا ہے اس کو گالیاں دو. قرآن کی آیت آپ کو بتائی تھی، جن کو یہ اللہ کے علاوہ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں انہیں گالی مت دو. لفظ کیا ہے؟ لا تسبوا، سب گندے لفظ بولنا، ٹھیک ہے، عام طور پہ ہم لفظ گالی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو البتہ اس میں غور، کچھ لوگوں کے لیے بڑی بڑی گالیاں ان کو گالی نہیں لگتی اور کن لوگوں نے چھوٹی سی گالیاں بڑی ان کو گالی لگتی. گندے الفاظ، بد اخلاقی والے الفاظ استعمال کرنا ایک دفعہ ہے، حقیقت بیان کرنا علمی انداز میں ایک دفعہ ہے، گندے لفظ استعمال کرنا جو بد اخلاقی والے ہوتے ہیں، یہ دو چیزیں. میں ترجمہ کر رہا ہوں اس وقت سب کا، کیا ترجمہ کر رہا ہوں؟ گالی. اللہ نے سب سے منع کیا. نہج البلاغہ کو آپ پڑھیے جا کر، جنگ صفین پر، جنگ صفین کے موقع پر مولا کائنات کے لشکر کے کچھ افراد کو مولا نے دیکھا کہ وہ مخالف لشکر کے جو ان کا جو بڑا تھا اور اس کے ساتھی، ان کو سب کر رہے تھے. لفظ بھی یہی ہے، نہج البلاغہ دیکھیے آپ، ان کو سب کر رہے تھے. تو مولا نے کہا کہ میں پسند نہیں کرتا کہ تم یہ حرکت کرو. یہ جو زبان تم استعمال کر رہے ہو مجھے ناپسند ہے، یہ نہ کرو. بلکہ کیا کرو؟ جو ان کی بات ہے غلط وہ بیان کرو کہ یہ غلط بات ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط دلیل ہے تمہاری. اب بات بیان کرو، سب نہ کرو. عین قرآن، وہی بات کے جو قرآن کرتا ہے. غور فرمائیے گا تاکہ بات سمجھے. ایک طرف سے ہمارے پاس حدیثیں آتی ہیں، اہل بیت اطہار کی تاکید آتی ہے کہ ہماری باتیں دوسروں کو بتاؤ، تم نے بتانی ہے. لوگ ہمارا کلام سنیں گے تو ہمیں مان لیں گے، ہمارا کلام ہے ہی ایسا، ٹھیک ہے نا. اب آپ خود گالیوں کا اور اہل بیت کے کلام کا فرق یہاں سے بھی نوٹ کر لیں. ہمارا کلام لوگوں کو سناؤ، لوگ ہمارے کلام کا حسن جب ان کو پتہ چلے گا وہ ہمیں مان لیں گے، ہمارے پیچھے آ جائیں گے. لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا، اگر لوگ ہمارے کلام کے محاسن، خوبصورتیاں، حسن اگر ان کو علم ہو جائے حتماً ہماری اتباع کرنے لگیں گے. یہ بھی تو اہل بیت نے فرمایا، توجہ کر. اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ جب دوسرے جو ہمیں نہیں مانتے اگر وہ بیمار ہو جائیں، ان کی عیادت کے لیے جایا کرو. اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جائے ان کے جنازوں میں شرکت کرو. اگر ہو سکے تو ان کی مسجدوں میں مؤذن بن جاؤ، ان کے ساتھ ان کی جماعت میں شرکت کرو. یہ بھی تو حدیثیں ہیں، ان کو کیوں پی گئے بتانے والے نہیں بتاتے، ان کا ڈکار کیوں مارنا؟ اگر مکتب اہل بیت اصل اسلام کی شکل ہے تو پھر اہل بیت اطہار کا مکتب وہی تڑپ رکھتا ہے. یعنی فرق ہی نہیں ہے اس میں اور اسلام کی باتوں میں، اہل بیت کی باتوں میں اور رسول کی باتوں میں فرق ہو سکتا ہے؟ بولیے، نہیں ہو سکتا. اہل بیت کی باتوں میں اور قرآن کی باتوں میں فرق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو پھر مکتب اہل بیت کے پیروکار کو تو انسانیت کی ہدایت کی تڑپ ہونی چاہیے، نہ کہ فقط اپنے جنت میں جانے کی اور باقیوں کی جہنم کی دلیلیں دینے کی، بلکہ اپنے رسول کی طرح کے جو اہل بیت اطہار کا بھی سردار ہے، جس کو قرآن نے کہا ہے رسول تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اور پھر جس کے بارے میں قرآن نے بتایا کہ میں ان کو بتا دیجئے اے رسول کہ میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، تو مجھے بتائیے کون سے دین میں گالیاں دے کر لوگوں کو دین میں بلایا جاتا ہے؟ بد اخلاقیاں کر کے کون سے دین کی دعوت دینی رسول اللہ نے اور اہل بیت نے سکھائی؟ سمجھیے، आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ, कोई पहलू रह जाए इंसान पता कर सकते हो, कोई पहलू मुझे भूल जाए आप बताएं अगर आपके जहनों में कोई सवाल आए, ताकि इंशाल्लाह पूरी तस्वीर क्लियर हो। किस चीज़ का मकाम कौन सा है? आपने अगर आपका कोई बहुत करीबी दोस्त है मिसाल के तौर पर, या दोस्त नहीं है,
मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत,
आपकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि आपने इसको मैसेज पहुंचाना है। आप देखते हैं कि जिसको मैंने, जिसकी इसलाह करनी है, जिसको मैंने ये मैसेज पहुंचाना है, ये कौन करेगा? जिसकी जिम्मेदारी, जो अपनी जिम्मेदारी समझता हो कि मैंने मकतबे अहले बैत का पैगाम लोगों को पहुंचाना है, ये ना समझता हो कि मैंने सुन के बस अपनी जन्नत पक्की कर ली है, बाकी मेरा कोई कंसर्न नहीं, मैंने पहुंचाना है दूसरों को। अब वो देखते हैं कि जिसको मैंने मैसेज देना है वो जिसको बड़ा मान रहा है वो ठीक नहीं। अब आपकी कॉमन सेंस क्या कहेगी कि अगर तो मेरी जिम्मेदारी है इसको ठीक करना, तो मैं इसको बिठा के, जो मैंने कल लफ्ज इस्तेमाल किया था, इसको पास बिठा के इसको कहूँ कि तुझसे बड़ी ज़रूरी बात करनी है, और पहला इंप्रेशन मेरा क्या हो इस पर, तुम्हारे अब्बा की ऐसी की तैसी, ये मानेगा? अगली बात सुनेगा आपकी? आप इससे एक्सपेक्ट करें वही बात जो कुरान ने बताई है कि वो पलट के कहेगा मेरे अब्बा की ऐसी की तैसी, तो फिर तुम्हारे अब्बा की भी ऐसी की तैसी। वही बात जो कुरान ने बताई कि अगर तुम जिनको ये खुदा के अलावा पुकारते हैं, अगर तुम इनको सब करोगे तो ये अल्लाह को सब करेंगे। या इमाम के पास जो शख्स आया और उसने कहा कि मैं तो आपके दुश्मनों को ये कर रहा था, तो वहां पे जो लोग खड़े थे उन्होंने आपको बुरा भला कहना शुरू किया, तो इमाम ने फरमाया तूने कर, तूने ये बुरा भला कहलवाया मुझको। हर चीज का एक मकाम होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने मकतब की आपने तबलीग करनी है, तो दुनिया के सामने क्या होना चाहिए? आपका बेहतरीन अखलाक। बनू उमैया और बनू अब्बास ने चाहा कि अहले बैत और उनके पैरोकारों से बाकी उम्मत को काट दें। आज भी जो आप बातें सुनते हैं ना, शियों के जनाजे में जाओ तो निकाह टूट जाता है, और फलान करो तो ये टूट जाता है, नए तरीके ईजाद किए निकाह तोड़ने के। ये फिक्र उन्हीं की बाकियात है कि जो लोग क्या चाहते थे, अहले बैत रसूल से काट दे, दूर कर दे उम्मत को। उन्होंने पूरा जोर लगाया, इनके बारे में खतीबों को मुअय्यन किया कि इनको बुरा भला कहो, मिंबरों पे चढ़कर इनके, इन पर तोहमतें लगाओ, इनके ऐब बयान करो। और इनके ऐब बयान होते, तोहमतें होती थी, लोग सुनते थे और मानते थे। जो अहले बैत के मुखालिफ थे उनका हम व गम नहीं था इंसानियत की निजात, उनका हम व गम अपनी हुकूमत थी, अपनी सियासत थी। लेकिन अहले बैत के साथ लोग जो भी सलूक करें, अहले बैत की जो अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है वो नहीं बदलते। लिहाजा अहले बैत ने नहीं अपने शियों से कहा कि जिस तरह उनकी जुबानें गंदी है तुम भी जुबानें गंदी करो। तवज्जो फरमा रहे हैं कि अगर वो हमें गालियां निकाल रहे तुम उन्हें गालियां निकालो। मैंने अभी आपको नहजुल बलागा का खुतबा बताया, अहले बैत किसी के गंदे रवैये से तब्दील नहीं होता उनका रवैया। अहले बैत वो अमल करते हैं जो कुरान ने बताया है, बुराई का बदला अच्छाई से दो। और सुन लीजिए जो मैंने कल आपको आयत सुनाई थी, वला तस्तविल हसनतु वल सय्यिअह, बुराई और अच्छाई बराबर नहीं होते। इससे ऊपर वाली आयत क्या है? ये सूरह फुस्सिलत है, सूरह फुस्सिलत जिसको आमीम सजदा भी बाज़ कहते हैं, इसकी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह, अल्लाह के यहां अल्लाह की नजरों में اس سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے. یعنی جتنی ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو تمہارے منہ سے نکلنے والی باتوں میں سے سب سے پیاری بات وہ لگتی ہے جب تم کسی کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، کسی کو خدا سے قریب کرنے کے لیے کوئی بات کرتے ہو، اس سے کسی بھٹکے ہوئے کی ہدایت کی بات کرتے ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل صالح بھی کرتا ہو، یعنی کہ کہتا کچھ اور ہو کرتا کچھ اور ہو. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کہے میں تو اللہ کے آگے سر جھکانے والوں میں. اس کی اگلی آیت یہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اب یہ مبلغ کو بتایا جا رہا ہے جو سمجھتا ہے میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے دوسروں کو دین کا پیغام دینا ہے، جو سمجھتا ہے کہ میں نے مکتب اہل بیت سے دوسروں کی نجات کا سبب بننا ہے، جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں میں نے اہل بیت کا راستہ ان کو دکھانا ہے، اس کو اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. تبلیغ کرتے وقت یاد رکھ برائی اور اچھائی برابر نہیں ہوتے. وہ اگر بری حرکت کرے تو ان کے ساتھ برا نہ بن جانا کہ میں اینٹ کا جواب تمہیں پتھر سے دوں گا. وہ میدان جنگ کی باتیں، جب میدان جنگ لگاؤ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، سیئہ برائی اور حسنہ اچھائی یہ برابر نہیں ہوتے. ادفع باللتی ہی احسن، تو سب سے اچھی روش سے برائی کا جواب دے. اہل بیت کی سیرت دیکھیں آپ، ہم کس کی سیرت پہ چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنے مکتب کا امپریشن دنیا کو کیا ڈالا ہوا ہے؟ جا کے دیکھیے مخالفین مکتب اہل بیت، ان کی ویب سائٹ پر جا کے دیکھیے کہ کون سی تقریریں ریکارڈ کر کے انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہیں، کن بے عقل خطیبوں کی، خلاف قرآن بولنے والے، خلاف سیرت اہل بیت بولنے والے خطیبوں کی تقریریں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں تاکہ اپنے لوگوں کو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف اٹھا سکے، ان کے قتل پر اکسا سکے. کون سی تقریریں لگائی ہوئی جا کے دیکھیے. گمراہ بھی جو کرتا ہے کرتا مذہب کے نام پر ہی ہے، کرتا اہل بیت کی قوم کو اہل بیت کے نام پر گمراہ کیا جائے گا، اہل بیت کا مخالف بن کے نہیں کوئی گمراہ کرے گا، اہل بیت کی محبت کی باتیں کر کے گمراہ کرے گا. ادفع باللتی ہی احسن، تو بہترین، احسن یعنی خوبصورت ترین طریقے سے برائی کا جواب دے، تب نتیجہ کیا نکلے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو تُو دیکھے گا کہ وہ شخص کہ اس کے درمیان اور تیرے درمیان عداوت تھی، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ وہ تیرا اچانک دوست بن گیا اور دوست بھی بڑا گرم جوش، کیونکہ اللہ نے تجھے، خالق نفسیات انسان نے تجھے بتایا کہ تُو اگر برائی کا جواب اچھائی سے دے گا تو یہ انسان جسے میں نے بنایا ہے اس کے اندر اگر ذرا سی بھی نرمی ہوگی تو تیری یہ اچھائی اس کو ہٹ کر جائے گی. یہ کون سی قوم کرے گی آ کر؟ یہ کون سی قوم کرے گی؟ ہر فرقہ اپنی جنت کے چکر میں دوسروں کو جہنم میں بھیج رہا ہے. یہ انسانیت کی نجات والے راستے پر کس نے چلنا ہے؟ یہ اس رسول کے راستے پر جس کو اللہ نے ساری ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دی ہے، اور جو مشرکوں کے لیے بھی تڑپا کرتا تھا جہنم میں نہ جائے، اس کے راستے پر کون سے مسلک نے چلنا ہے؟ اگر مکتب اہل بیت والوں نے نہیں چلنا تو کون چلے گا؟ کون اس کو فالو کرے گا جو دوسروں کے جہنم پہ جانے پہ خوش ہے، اور جب اپنے مولوی کی تقریر سنتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سارے جہنم میں، تو نعرے مار کے داد دیتے ہیں. یہ اس نبی کی سیرت پر چل رہے ہیں، اس نبی کے راستے پر چل رہے ہیں. کاش دوسروں کی جہنم کا سن کے پریشان ہو جاتے اور کہتے کہ کیوں دوسرے جہنم میں جا رہے ہیں، ہمارا نبی وہ ہے کہ جو مخالفوں کے لیے بھی، پتھر مارنے والوں کے لیے بھی تڑپتا تھا اور دعائیں مانگتا تھا، ہم دوسروں کی جہنم پر کیوں خوش ہوں. آج جو مسلمانوں میں فرقہ واریت کا زہر ہے، یہ رسول اللہ کی سیرت سے دوری کی وجہ سے، یہ اہل بیت اطہار کی سیرت سے دوری کی وجہ سے. مولا کائنات جب جنگ جمل میں فتح اللہ نے عطا کر دی، مولا نے آرڈر کیا اپنی قوم کو، نکالو گالیاں ان کو، غلام بنا لو ان کو، قیدی بنا لو، سارے دل کے اپنے ارمان نکالو ان کو، برا بھلا کہہ کر فرمایا مولا نے. قیامت کے دن مولا پوچھیں گے میری سیرت پہ چلے تھے یا کس کی سیرت پر چلے تھے؟ اور کوئی کہے جناب وہ بھی تو حدیثوں میں سیرت ہی بتاتے ہیں، تو پھر جن کی سیرت ہے انہوں نے کہا کہ پہلے قرآن سے چیک کرو اور دیکھو ہم خلاف قرآن باتیں نہیں کرتے. اس بدنصیبی اور بدبختی سے وہی بچے گا جس قرآن مجید جس کی آنکھوں کے سامنے ہے، جس کو اللہ کا مزاج پتہ ہے، جو سوائے قرآن کے کہیں سے پتہ نہیں چلتا، نہ کسی عالم سے، نہ کسی مولانا صاحب سے، نہ کسی ذاکر سے، نہ کسی شاعر سے، اللہ کی کتاب سے جو مزاج خدا کا پتہ چلتا ہے خالص، کسی اور سے پتہ نہیں چلتا. بتانے والا غلطی کر سکتا ہے، بتانے والا جذبات میں آگے پیچھے جا سکتا ہے، لیکن قرآن مجید غلط بات نہیں بتاتا. میرے مولا نے بھی نہج البلاغہ میں یہی فرمایا، ایسا ناصح ہے جو دھوکہ نہیں دیتا. کیوں نہیں نصیحت دیتے ہیں؟ اب ذرا سنیے، آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا پھر تبرع کیا چیز ہے. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تبرع کا اکثر کے ذہنوں میں معنی ہی وہ بنا دیا گیا ہے جو تبرع کا معنی ہے ہی. تبرع کا معنی قرآن مجید میں خود لفظ تبرع بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کے جو دوسرے ڈیریویٹو جنہیں کہا جاتا ہے، اس سے اس کی دوسری شکلیں بھی استعمال ہوئی. مثلا اللہ کا رسول تبرع فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، کس الفاظ میں؟ انی بری ام مما تشرکون، جن کو تم اللہ کا شریک بنا رہے ہو میں بیزار ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں. یہ تبرع ہے. ماں بہن کی گالیاں تھوڑی تبرع ہے. اہل بیت اطہار کی زبات اقدسہ پاک ہے اس سے کہ کوئی گالیاں سکھائے. توجہ فرما رہے ہیں، انی بری ان، یہ بری ان سے تبرع کا لفظ نکلا ہے. سورۃ البقرہ میں دوسرے جز میں اللہ تعالی نے بتایا ہوا، فرمایا کہ اذ تبرأ الذين تبعوا، جن لوگوں کی جب اس دن یعنی قیامت کے دن جن لوگوں کی اتباع کی جاتی تھی، جن کو فالو کیا جاتا تھا، وہ اپنے فالوورز سے، اپنے پیروکاروں سے تبرع کریں گے. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ جب قیامت کے دن حقائق سامنے آ جائیں گے، پردے اٹھ جائیں گے، اور ان کو پتہ چلے گا جو سنی سنائی گاڑی بھیڑوں کی طرح چلے جا رہے تھے، بات تو کچھ اور ہے، ادھر تو قانون کچھ اور ہے، ادھر تو معیارات کچھ اور ہیں، تو پھر سب سے پہلے کس کا خیال آئے گا؟ جس سے دین سیکھا تھا، جس کی تقریریں سن کے واہ واہ کی تھی، جس کو انوائٹ کر کر کے تھکتے نہیں تھے، سب سے پہلے وہ لیڈر یاد آئیں گے کہ وہ کدھر ہے جس نے ہمارا بیڑا غرق کیا. ان کے پیچھے بھاگیں گے، جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے یار تم نے ہمیں یہ دین بتایا تھا، یہاں تو کچھ اور ہے. تو لیڈران کیا کہیں گے؟ تبرع کریں گے. کیا تبرع کریں گے؟ اپنا اپنا، سب کا اپنا اپنا، ہمارا کوئی تعلق نہیں تمہارے سے. اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھ لیں گے. وتقطعت بهم الاسباب، اور آپس کے جو تعلقات تھے کٹ جائیں گے، سب کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اصلاح کی جگہ تھی وہ دنیا تھی، صحیح لیڈر کے انتخاب کی جگہ دنیا تھی. ابھی میں المغضوب علیہم ولا الضالین میں آؤں گا کہ غلط لیڈر کے انتخاب سے راستے سے بھٹکے، ورنہ اتنے خراب خود نہیں تھے کہ نبیوں کی مخالفت کرتے. غلط پروپیگنڈوں کی زد میں آ کے، شام والے سارے کوئی پلانر نہیں تھے، لیکن غلط لیڈروں کی زد میں آ کے، پروپیگنڈے کی زد میں آ کے اتنا دور ہو گئے، کہنے لگے علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے کہ وہاں پہ قتل ہو گئے، ان کا کیا تعلق مسجد کے ساتھ؟ ان کا بھی دین سنا سنایا تھا، قرآن اور سنت نہیں تھی، سنت رسول تو بھری پڑی تھی علی کی تعریفوں سے. سنت رسول نے تو بلا شک و تردید علی کو ایمان اور منافقت کا معیار قرار دے دیا تھا. کوئی مائکا لال نہیں ہے جو اس حدیث کا انکار کر سکے. شیعہ ہو سنی ہو بریلوی ہو دیوبندی ہو سلفی ہو کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا. اتنا واضح اللہ نے نشان چھوڑ دیا ہے. جو علی سے محبت کرے گا ایمان کی علامت ہے اس کے. جو علی سے علی کے نام سے اس کو کوئی پرابلم ہو کوئی جراثیم آ جائے اس کے اندر اس کا ہاضمہ خراب ہو جائے منافق ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ حدیث اللہ نے اللہ کے رسول نے اپنے بعد میں آنے والوں کی نہیں کہی تھی. سب سے پہلے اس حدیث کا جو خطاب ہے وہ صحابہ کرام سے. یعنی اگر ہم فرض کریں کسی کو صحابی سمجھتے ہیں لیکن علی سے بغض رکھتا ہے صحابی نہیں ہے منافق ہے. تاویلیں کرنے سے اور نمک مرچ لگانے سے دین کے معیار بدل نہیں جاتے. ایک شخص آیا تھا احمد ابن حنبل کے پاس اور اس نے کہا یہ جو کہتے ہیں کہ علی جو ہے قسیم النار ہے یعنی علی معیار ہے جنت اور جہنم کی تقسیم کا یہ صحیح حدیث ہے؟ تو انہوں نے احمد ابن حنبل نے جواب میں اس سے کہا تھا تو نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر صرف وہ رکھے گا محبت جو مومن ہوگا اور بغض صرف وہ رکھے گا جو منافق ہوگا. اس نے کہا میں نے سنی ہے. تو اس نے کہا اب تو مجھے بتا قرآن نے مومن کا ٹھکانہ کیا بتایا ہے؟ کہتا ہے جنت. کہا منافق کا ٹھکانہ قرآن نے کیا بتایا؟ کہتا ہے جہنم. تو پھر وہ پہلی حدیث بھی صحیح ہے. اس نے کہا کہ علی قسیم النار. تو یہ لیڈر کیا کریں گے؟ اپنے پیروکاروں پر تبرہ کیا کریں گے؟ بھاگ جاؤ کوئی تعلق نہیں ہمارے ساتھ. نہ کہ وہاں گالیاں نکالیں گے. تبرہ کے معنی میں کوئی گالی نہیں. تبرہ کے معنی میں بیزاری لا تعلقی. تولہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے سرپرست میرے ولی میرے حکمران جن کی میں نے اطاعت کرنی ہے جن سے میں نے دین لینا ہے جن کو میں نے فالو کرنا ہے وہ اللہ کے رسول کا پاکیزہ خاندان ہے. تبرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے میں بیزار ہوں میں اس کی بات کو کوئی ویلیو نہیں دیتا ہوں. نہ کہ گالیاں دیں. تحریف ہے بدترین تحریف ہے. تبرہ کے لفظ کے معنی کی تحریف ہے. جائیے کوئی عربی لغت جا کے اٹھا کے دیکھیے اس میں دیکھیے تبرہ کا معنی کیا. بری ان اس کا معنی کیا ہے؟ اذ تبرأ الذين تبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب وقال الذين تبعوا کہ اے اور وہ لوگ جو فالو کرتے تھے ایسے لیڈروں کو ایسے رہنما بنائے ہوئے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے فالوورز عرض کریں گے لو ان لنا کرتا اے اللہ اگر ایک بار ہمیں واپس جانے دے فنتبرأ منہم کما تبرأوا منا جیسے یہ ہم سے کہہ رہے ہیں نا دور ہو جا کوئی تعلق نہیں ہے ایک دفعہ دنیا میں جانے دے پھر دیکھا ہم ان کو انوائٹ کرتے یا نہیں کرتے. یہ ہمیں فون بھی کریں گے نا مجھے بلال ہوں گے فارغ جیسے یہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ اب ساتھ نہیں دے رہے ہم بھی ان کے ساتھ ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جس طرح آج یہ ہم سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم بھی کہیں گے کوئی تعلق نہیں تمہارے ساتھ ہمارا. یہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کے مناظر دکھاتے ہیں. ہم نے اہل بیت اطہار کے فرامین کے حسن کو پس پشت رکھا ہوا ہے اور آپ خود سوچ لیجئے کہ دنیا کے سامنے ہم نے کیا چہرہ پیش کیا. ہم میں سے کتنے کہ جو اہل بیت اطہار کے فرامین سناتے ہیں جا کر دوسروں کو جو بھی ایسا کرتا ہے نا اسے اچھی طرح پتا ہے کہ میں بد اخلاقی کر کے کسی کو نہیں سنا سکتا. مجھے کسی کو اہل بیت کی بات اگر بتانی ہے تو مجھے اہل بیت ہی کی طرح اخلاق کا سہارا لینا پڑے گا. آج آپ دیکھیں مثلا دیوبندی حضرات میں جو تبلیغی جماعت ہے ان کے ہاتھ میں ہتھیار کون سا ہے؟ اخلاق کا ہتھیار ہے. وہ نہیں دیکھیں گے مسلک کون سا ہے. وہ آپ کو محبت سے بٹھائیں گے پیار کریں گے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے اگر کسی کے دل میں اترنا ہے کسی کو دین کا پیغام دینا ہے تو بد اخلاقی کے ذریعے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کسی کو گالی دے کے دین کی تبلیغ کرنا. اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا فبما رحمت من اللہ لنت لهم, اے رسول اللہ کی رحمت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہیں. ولو كنت فظا, اگر آپ سخت ہوتے, بد اخلاق ہوتے, غلیظ القلب, آپ کا دل سخت ہوتا, بات بات پر ڈانٹ دیا کرتے, سختیاں کرتے, سخت باتیں کرتے, ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك, تو اس میں شک کی کوئی نہیں کہ یہ سب آپ کے پاس سے بھاگ گئے ہوتے. اللہ کا رسول جو کائنات کی افضل ترین ہستی ہے خدا کے بعد, وہ بھی اگر بد اخلاقی کرے تو اس کو بھی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہاں سمجھ رہے ہیں بد اخلاقی سے مکتب اہل بیت پہلے کا. ہر چیز کا ایک مقام ہے. میں اہل بیت اطہار کے مخالفوں سے بیزار ہوں, میں ان سے کوئی دین نہیں لیتا, میں اہل بیت کو اتھارٹی سمجھتا ہوں, میں اہل بیت کا مطیع ہوں. یہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس کا مقام اپنی جگہ پر ہے. اس میں تحریف کر کے اس کے معنی میں اور اسی کا پورا لیبل لگا دیا جائے تاکہ دنیا کو نظر آئے تو صرف یہ بھی نظر آئے اور یہ بھی تحریف شدہ شکل میں, گالیوں کی شکل میں. میں نے ایک مولانا کو سنا کہ تقریر میں فرما رہے ہیں سب جس سے قرآن نے منع کیا ہے, سب جس سے مولا کائنات منع کر رہے ہیں اپنے لشکر والوں کو, یہ کہہ رہے ہیں حدیثوں کا ہی سہارا لیتے ہیں. لیکن میں نے کہا حدیثیں پرکھی جائیں گی قرآن پر, محکم باتوں پر کمزور باتیں پرکھی جاتی ہیں, ورنہ تو بندہ کنفیوز ہو جائے گا. اینڈ میں آپ کہیں گے یہ بھی امام فرما رہے ہیں, یہ بھی, میں کہاں جاؤں پھر؟ وہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ امام نے نہیں فرمایا ہوتا. لیکن جن لوگوں کی ذمہ داری صرف یہ لگی کہ مکتب اہل بیت کا یہی تعارف کروانا ہے کہ یہ بد اخلاق ترین یا بعض ایسی حرکتیں جن سے وحشی ترین لگے, بعض لوگوں کی ذمہ داری یہ لگی اس طرح مکتب اہل بیت کا تعارف کراؤ کہ کوئی آنے والا بھی نہ آئے تمہارے پاس. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم لوگ پہلے یہ تو سمجھیں کہ ہماری ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے میں ہوں یا آپ ہوں, جو بھی سمجھتا ہے, جو بھی چاہتا ہے قیامت کے دن اللہ مجھے رسول اللہ کے فالوورز میں اٹھائے, اس کی زندگی میں دین کی بات دوسرے کو بتانا, دوسرے کو اللہ کی طرف لے کر آنا, یہ ہونا ضروری ہے. جب آپ کے دل میں یہ بات آ جائے گی کہ نہیں مجھے لوگوں کو لانا ہے مکتب اہل بیت کی طرف, آٹومیٹیکلی آپ کو پتہ چل جائے گا مجھے با اخلاق بنانا ہے خود کو, مجھے زبان میں نرمی لانی ہے, مجھے لوگوں کا احترام کرنا ہے تاکہ لوگوں کی دل کے دروازے اللہ میرے لیے کھول دے, تاکہ میرے دینی دشمن میرے دوست بن سکے. بد اخلاقی سے کوئی مکتب نہیں پھیلتا, توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن یہ تب ہوگا نا کہ جب ہم یہ ذمہ داری سمجھیں گے ہمیں دین بتانا. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے جنت میں جانا اور دنیا میں اپنی مرادیں اہل بیت کے ساتھ کے پوری کروانی. اہل بیت کا مکتب کو پوچھوں تو کس نے پہنچانا ہے؟ مولویوں کا کام ہے, سب کا کام. اے رسول ان سے کہہ دیجئے میرا راستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں, میں بھی اور میرے پیروکار بھی, انا و من اتبعنی, میں بھی اور جو میرے پیچھے چلتا ہے. یعنی جس کو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ اسوہ حسنہ ہے, رسول اللہ کو اسوہ حسنہ بنائے کہ جس جو اسوہ حسنہ علی ابن ابی طالب کا بھی اسوہ حسنہ. ایک واقعہ ذہن میں آ گیا, میں آپ کو اشارہ کرتا ہوں. اپنے خلافت کے زمانے میں مولا کائنات تنہائی کہیں باہر گئے واپس آ رہے تھے, اتفاق سے ایک یہودی بھی ساتھ ہو گئے, اکٹھے ہو گئے, راستہ مل گیا, راستے میں بات چیت ہوتی رہی. جب جدا ہونے لگے ایک جگہ ہی جہاں پہ راستے جدا ہونے تھے, تو مولا علی اس کے ساتھ چل پڑے. دین دیکھیے, جس مولا کے نام پر آج لڑائیاں کروائی جاتی ہیں, اس مولا کی روش, اس سیرت دیکھی, ساتھ چل. تو یہودی نے تعجب کیا، پہچانتا نہیں تھا، مولا کو پہچانتا نہیں تھا، کہتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا مثلا آپ مدینہ جا رہے ہیں، آپ فلان سائڈ پہ جا رہے ہیں، تو میرا راستہ تو اور جگہ، آپ میرے ساتھ کیوں چل رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجا تھا، اس رسول نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں ان میں سے ایک تعلیم ان کی یہ ہے کہ جب سفر میں دو افراد کچھ دیر اکٹھے رہیں تو ایک دوسرے کی گردن پر ان کا حق آ جاتا ہے، کچھ دیر سفر میں اکٹھا رہنے سے وہ دونوں کی گردنوں پر ایک دوسرے کا حق آ جاتا ہے، لہذا میں تیرے ساتھ رہا اب تیرا حق آ گیا میری گردن پر، اس رفاقت کی وجہ سے، اس ساتھ رہنے کی وجہ سے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے کچھ دیر میں تیرے ساتھ تیرے والے راستے میں آ جاتا ہوں۔ لوگوں کے دل کھینچیں گے یا نہیں کھینچیں گے؟ سوائے شقی القلب اور بدبخت اور درندہ صفت یا درندہ فکر، جانور فکر لوگ، ان کو ہٹا دیں، وہ تو پھر رسول اللہ کی باتیں بھی نہیں مانی لوگوں، لیکن جن کے اندر کوئی ہے جگہ نرم جہاں پہ ہدایت کا پودا اگ سکتا ہے، وہاں یہ اخلاق کا بیج پودا اگا دے گا، لیکن بد اخلاقی سے نہیں۔ یہ میں نے اس لیے عرض کی، تبرہ والا معنی کو یہ نہ کہے کہ جی ہمارا تو فروع دین میں تبرہ ہے تو انہوں نے تو کہا کہ یہ کرنا نہیں ہے، چونکہ تبرے سے پہلا کیا آتا ہے، جو امپریشن ذہن میں بنا ہوا، وہی بد اخلاقی اور پتہ نہیں کیا کا کہنا، سمجھتے ہیں بڑی خدمت کر رہے ہیں مکتب اہل بیت، قیامت کے دن پتہ چلے جب وہ پوچھے گے کہ تم نے ہمارے جد رسول اللہ کو گالیاں دینے والا پایا تھا یا تم نے ہمیں پایا تھا گالیاں دینے والا جو تم اس روش پہ چل رہے تھے، جبکہ نہ اللہ کی کتاب بد اخلاقی کی اجازت دے رہی تھی اور نہ ہی اہل بیت اطہار کی سیرت، ثابت شدہ سیرت جو اہل قرآن ہے، اس کی اجازت دیتی تھی۔ لہذا میری یہ ساری باتیں کرنے سے کیا ریکویسٹ ہے کہ آپ میری باتوں کو بھی نہ حیثیت دیں، آپ میری باتوں کو صرف اتنا ہی اثر لے لیں کہ ٹینشن لے لیں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں اگر مثلا ہو سکتا ٹھیک ہی ہوں تو ہم کیوں نہ قرآن سے چیک کر لیں کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پکڑ لیں مجھے اگر میں نے جو قرآن میں نے قرآن کی نسبت دی ہو اور بات نہ ہو قرآن میں، پکڑے مجھے، اس کے بعد میرے نام کا اشتہار چھپا ہے پورے پاکستان میں، سوشل میڈیا فلوٹ کرے گی یہ قرآن پہ تومتے لگاتا ہے، اس کو مت بلائے گی، کرے ایسا؟ لیکن جب تک آپ، ہم لوگ دین کے بارے میں، کتنا قیمتی ہے دین، شیعوں سے زیادہ تو کسی کو نہیں پتا دین کتنا قیمتی ہے، شیعہ روتے ہیں نا اس قربانی کو جو دین کے لیے دی گئی، تو سب سے زیادہ تو قدر شیعوں کے دلوں میں ہونی چاہیے دین کی، سب سے زیادہ سنجیدگی تو شیعوں کے دلوں میں ہونی چاہیے دین کے بارے میں، سب سے زیادہ قرآن مجید کے ساتھ شیعوں کا نام آنا چاہیے، آتا ہے؟ نہیں آتا، کون ذمہ دار ہے؟ جو یہاں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں، کیوں شیعہ قوم کی محفلوں میں قرآن مجید کی اہمیت نظر نہیں آتی؟ جو بھی جس سے بھی کوتاہی ہوئی ہے اللہ کی قیامت کے دن جواب دے گا، قرآن سے امپورٹنٹ کون سی کتاب ہے؟ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے، تکلف نہیں ہوگا، اہل بیت اطہار نے بتایا قرآن ایک انتہائی خوبصورت جوان کی شکل میں اللہ تعالیٰ اسے اس دن لوگوں کے سامنے کرے گا، اور وہ جس کا جن کا اس کے ساتھ تعلق تھا دنیا میں ان کی شفاعت کرے گا، اور جن کا نہیں تھا ان کی شکایت کرے گا، اور اللہ کے رسول نے اور اہل بیت نے، ہماری روایات میں بات موجود ہے کہ جس کی قرآن شفاعت کرے گا اللہ قبول کرے گا، جس کی قرآن شکایت کرے گا اللہ قبول کرے گا، قرآن نہ اس جان میں جھوٹ بولتا ہے نہ اس جان میں جھوٹ بولے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ آخری چند منٹوں میں ہم چونکہ ہم تھے سورۃ المعارج کی آیات پر کہ جس میں پہلے جہنم میں جانے والوں کی صورتحال بیان کی گئی، اس کے بعد جو جنت میں جائیں گے ان کی صورتحال بیان کی گئی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ جو نہیں جائیں گے جہنم وہ کون ہوں گے؟ الا المصلین، نمازی، کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نمازوں پر دائم تھے، ریگولر تھے. والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ کہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہوا کرتا تھا، ایک کمٹمنٹ تھی اللہ کے ساتھ کہ جو خدا جو دے گا اتنا حصہ ہم نے رکھا ہوا، کیا کریں گے؟ للسائل والمحروم، سوال کرنے والوں اور محروم لوگوں کے لیے ان کے مال میں ایک حصہ ہوا کرتا تھا. والذین یصدقون بیوم الدین، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں جا رہے ہیں. آج دنیا میں کیا صفات تھی ان کے اندر، کیسے تھے دنیا میں؟ یہ یوم قیامت کی، یوم جزا کی تصدیق کیا کرتے تھے، تصدیق یعنی سچ مانتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ سچ ہے. اور اس کی تصدیق کرنے کے بعد یہ نہیں کہتے تھے آنا تو ہے لیکن ہمیں کچھ نہیں ہونا، ہم تو بس پار ہیں، یہ نہیں کہتے تھے. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، یہ قرآن نشانیاں بتا رہے ہیں، یہ وہ لوگ تھے کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرا کرتے تھے. من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب کے خوف سے ڈرتے رہتے تھے. کیوں ڈرتے رہتے تھے؟ کیونکہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ایسا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے نہیں ہوگا. ان عذاب ربهم غیر مأمون، ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، یعنی بے خوف ہونے کی چیز ہے ہی نہیں کہ ہمیں نہیں ہو سکتا، ہم امن میں آ گئے. پھر فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو زنا اور بدکاری نہیں کیا کرتے تھے، اپنی شرمگاہوں کے محافظ تھے، پاک دامن تھے، حلال طریقے سے مثلا جنسی مسائل میں جو حلال راستہ ہے وہ اپناتے تھے، بدکار نہیں تھے، زناکار نہیں تھے. اب یہ صفات دیکھیں جو جنت میں جا رہے ہیں، ان کی صفات دیکھیے، اہل بیت کی روایات پڑھیں جو نہیں بتائی جاتی عام طور پر، بالعموم علماء حق بتاتے ہیں لیکن بالعموم نہیں بتائی جاتی. آپ شیعوں کی صفات دیکھیں، یہی والی صفات آپ کو وہاں ملیں گی، اس لیے کہ قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو سکتا. مومن یعنی شیعہ، شیعہ یعنی مومن، نہ شیعہ بھی ہو فاسق بھی ہو، ساری خرابیاں کر رہا ہو اور کچھ نہ کچھ رسومات کو ادا کر کے وہ جنت کا ٹکٹ بھی لے کے بیٹھا ہو، یہ سب فضولیات. انہوں نے مکتب اہل بیت کی پشت میں جو چھورا مارا ہے کہ کرپٹ لوگوں کو بھی سیٹسفائی کیا ہوا کہ تمہیں جنت ملے گی، کرو کرپشن، ٹھیک ہے نا، تم بخشے ہوئے، ایک ایک پھیرا مارنے سے زیارت امام حسین کا تمہارے سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، واپس آ کے پھر شروع کر دو وہی ربی جو تم کرتے ہو، یہ سب فراڈ ہے. یہ قرآن پڑھنے والے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ فراڈ ہے، یہ جھوٹ ہے. جن زیارات کا وہ نتیجہ ہے وہ زیارات بامعرفت ہے، اللہ نے خود، اللہ کے رسول اہل بیت اطہار نے خود بتایا ہے کہ جو اس طرح زیارت کرے اپنے امام کی کہ جو امام کا حق ہے اس کی گردن پر اسے پہچانتا ہو، واپس آ کے وہ حرام خوری تھوڑی کرے گا. حرام خور کا نتیجہ امام حسین کے مخالف لشکر میں آ کر نکلتا ہے، نہ کہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کٹ جائے امام کے راستے میں، خدا کے راستے میں، یہ نتیجہ نہیں نکلتا. سنیے، والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، جا کے دیکھیے گا سورۃ المعارج 29 جز میں ہے. کیا صفات ہیں جنت میں جو جا رہے ہیں؟ دنیا میں کیا صفات تھی ان کی؟ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے تھے، خائن نہیں تھے، اور جب کسی سے وعدہ کرتے تھے، عہد کرتے تھے، کوئی ایگریمنٹ کرتے تھے، پھر اس کا لحاظ کرتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ ایک دفعہ مجھے اپنا مفاد لے لینے تو لکھ لو، پھر یہ بچہ ساری عمر ہوتا رہے گا، پیچھے کس کو پیسے دیے تھے، ایک دفعہ جو لکھواتا ہے، قرآن کا قسم اٹھانی ہے، رسول کی اٹھانی ہے، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ لینے دو، پھر یہ یاد کرے گا کس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا تھا. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشهاداتهم قائمون، جب کوئی کسی حق کی بات کی گواہی دینی ہو انہوں نے تو وہ ڈٹ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، گواہی دیتے ہیں. ادھر 500,000 میں گواہ مل جاتے ہیں کورٹ کچہریوں میں ہر مسلک سے. جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں جو ان کو پیسے دو تو اپنے نام لکھوا دیتے ہیں, اوپر انگوٹھا بھی لگا دیتے ہیں, سائن بھی کر دیتے ہیں مثلا کہ میں بے قائمی ہوش و حواس اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر جھوٹ بول رہا ہوں. یہ بھی تو کلمہ پڑھ کے پھر رہے ہیں. میں نے آپ کو سنایا تھا جو کلمہ پڑھا ہوں, جو خرابی کر رہے تھے کلمہ پڑھا کے لائے ہوں, کلمہ پڑھا ہوا اس مسلمان ہے تھوڑی ہے. وَالَّذِينَهُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ, قرآن کے لفظ کیا ہے, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ, اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ دوسروں کے لیے. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اگرچہ تمہارے اپنے خلاف گواہی ہے. کوئی مرد مثلا خرابی کو غلطی ہوگی بعد میں کہے میں نے کی ہے, وہ تو رشوتیں دیں گے, پتہ نہیں کیا کیا سفارشیں کرائیں گے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کرنے کے. جس دن جناب یہ واردات ہوئی ہے, میں تو کراچی میں تھا ہی نہیں, حیدرآباد, حیدرآباد کے ہسپتال کا سرٹیفکیٹ بھی بنوا لیں گے مثال, تو وہاں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے یہاں فیک سرٹیفکیٹ نہیں بنتے. جب اللہ اپنا ڈیٹا جو ریکارڈ ہے اللہ کے پاس جب وہ پیش کرے گا, تو قرآن مجید نے اس کا سین جو ہے وہ بتایا ہوا ہے کہ جب مجرم یہاں پہ کرپشن کر کے ہر چیز سے بچ جاتا تھا, جب یہ لوگ اپنا اعمال نامہ دیکھیں گے کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ میں آرام سے بول رہا ہوں, اس دن یہ آرام سے نہیں بولے گا جو بھی بولے گا, چونکہ یہ مجرم ہوگا اور دیکھ رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا حرکت ہونے والی, کیا میرا انجام ہونے والا ہے. کہے گا ما لہذا الکتاب, یہ کیسی کتاب ہے جو اللہ نے مجھے پکڑائی ہے, یہ کیسی ہارڈ ڈسک ہے جو اللہ نے مجھے پکڑائی ہے, یہ کیسا کمپیوٹر ہے جو مجھے کیا کیا دکھا رہا ہے, کیا مطلب کیا بات ہوگی اس میں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اس نے تو وہ تو بات امپورٹنٹ ہی نہیں تھی, اس پر اس کو بھی اللہ نے نوٹ کیا ہوا. ایسی کام جس کو میں اتنے بڑے بڑے جرم کرتا تھا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سمجھتا ہی نہیں تھا کہ جرم ہے, نہ اس نے کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے میری, نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے, سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تعجب اور پچھتاوے کے بعد اس کتاب کو دیکھ کر, اس اعمال نامے کو دیکھ کر یہ الفاظ بولے. باہر نہیں چلے گا, ادھر کوئی وکیل کو فون کر دو تو ادھر کسی پولیٹیشن دوست کو فون کر دو, ادھر کسی سرکاری افسر کو فون کر دو اور ڈاکومنٹس بدل جائیں. وہاں ڈاکومنٹس نہیں بدلیں گے, اصلی عدالت میں. والذین هم بشهاداتهم قائمون, اپنی گواہیوں پہ قائم رہتے ہیں. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, اوپر بھی نماز کی بات کی تھی شروع میں, اللہ کا جی نہیں بھرا, وہاں کہا تھا اپنی نمازوں پہ دائمون تھے, یا کہہ رہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے محافظ تھے. کربلا کو دیکھیے نمازوں کی حفاظت کیسے ہوتی ہے, کربلا میں دیکھے نمازوں کی. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, امام کا صحابی کہتا ہے اگر آپ نماز پڑھیں جتنے تیر آئیں گے ہم اپنے سینے پر کھائیں. یہ ہے نماز کی حفاظت. توجہ فرما رہے ہیں, وقت تمام ہے, آج شب شہادت ہے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی. وقت زیادہ ہو چکا, میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں, ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جو اہل سنت علماء نے بیان کیا. امام کو جب بلایا جا رہا تھا خراسان, جس کو ہم آج مشہد کہتے ہیں, اور امام کی شہادت کی وجہ سے شہادت کی جگہ کو مشہد کہا جاتا ہے, مشہد مقدس یعنی جہاں امام کی شہادت ہوئی. توجہ فرمائیے کہ ظاہر یہ کیا گیا حکومت کی طرف سے, بڑی عزت اور بڑا احترام کیا گیا, لیکن ان راستوں سے امام کو لایا گیا خراسان کی طرف جن میں یہ دھیان رکھا گیا کہ ان علاقوں سے نہ گزرے جہاں ان کے شیعہ رہتے ہیں, ان کے چاہنے والے رہتے ہیں. ان سے ہٹ کر راستوں سے لایا گیا. راستے میں خراسان سے پہلے یعنی مشہد آج کے مشہد سے پہلے ایک جگہ ہے جس کو ہم اور آپ نشاپور کے نام سے جانتے ہیں. اس وقت کوئی بڑا شہر نہیں تھا لیکن بالآخر شہر تھا اس زمانے کے مطابق. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر شیعہ نہیں رہتے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہمیں طریقہ آنا چاہیے, کاش ہم اہل بیت کی سیرت کو اپنائیں اور اس مکتب کو اس طریقے سے پھیلائیں. اتنی طاقت ہے نام امام حسین میں اور مظلومیت امام حسین میں, جو بھی سنتا ہے کہ یہاں پہ حسین کا ذکر ہو رہا ہے اس کا دل کرتا ہے میں جاؤں, لیکن میں کوئی ایسی حرکت کر دیتا ہوں کہ پھر وہ نہیں آتا, آ کے چلا جاتا. آیت اللہ خامنہ نے فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو کہ کوئی ہور آتا آتا واپس چلا جاتا. حسین کے لشکر حسین کا نام اسے لا رہا ہو لیکن تمہاری کسی حرکت کی وجہ سے وہ اس لشکر میں شامل نہ ہو اور واپس چلا جائے. ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نشاپور میں تو اہل سنت ہیں, شیعہ کوئی نہیں. لیکن تاریخ لکھتی ہے, اہل سنت کی کتب میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ جب امام کا قافلہ وہاں سے گزرنے لگا, خبر ہو گئی شہر کے لوگوں کو, بہت زیادہ وہاں پر علماء بھی رہتے تھے, علمی شہر تھا, علمی علاقہ تھا, علماء بھی رہتے تھے, ان کے شاگردان بھی رہتے تھے ہزاروں کی تعداد میں. تو تاریخ میں یہ واقعہ ملتا ہے جب خبر ہوئی ان کو تو وہ علماء بھی نکل آئے اور ان کے شاگرد بھی نکل آئے اور اس شہر کا سب سے بڑا عالم آگے بڑھا اور امام کے اونٹ کی لگام تبرک کے طور پر اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگا. سپاہی گھبرا گئے کہ یہاں حالات خراب نہ ہو جائے, چونکہ ان کو انسٹرکشنز یہ تھی کہ ان کے چاہنے والوں کے علاقوں سے نہیں لے کے جانا, وہ سمجھے تھے یہاں پہ چاہنے والے نہیں ہیں. لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ آل رسول کا جب تعارف ہو جائے تو جس کے دل میں رسول کی محبت ہے اس کے دل میں آل رسول کی محبت بھی ہوتی ہے. تو کیا ہوا, وہاں پر لوگوں کا رش لگ گیا, لوگوں نے درخواستیں شروع کی امام سے, سپاہی رکنے نہیں دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے نہیں وہ خلیفہ انتظار میں ہے, جلدی ان کو پہنچانا ہے وہاں پر. آخر ایک درخواست ماننے پر مجبور ہوئے, درخواست کی گئی امام سے کہ ایک دفعہ اپنی زیارت کروا دیں اس جہاں پر امام سوار تھے, ایک دفعہ پردہ ہٹا کر اپنا چہرہ دکھا دیجئے اور ایک حدیث اپنے جد کی ہمیں بیان فرما دیجئے. تاریخ لکھتی ہے کہ ہزاروں لوگ ہاتھوں میں قلم پکڑ کر رک گئے وہاں پر, اس قدر دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. امام نے اپنا چہرہ مبارک پردہ ہٹایا اور چہرہ مبارک کی زیارت کرائی. لوگوں کو یوں لگا جس طرح رسول اللہ کی زیارت کر رہے ہیں. مجمع نے لوگوں نے, علماء نے, ان کے شاگردوں نے گریا شروع کیا اور کہا ایک حدیث اپنے جد کی سنا دیجئے. امام نے فرمایا, اب یہ جو سند بتائی امام نے اس کو سنی علماء بھی کہتے ہیں سلسلۃ الذهب, سونے کی سند, یعنی جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے سنا اپنے والد موسیٰ کاظم سے, انہوں نے سنا اپنے والد جعفر صادق سے, انہوں نے سنا اپنے والد محمد باقر سے, انہوں نے سنا اپنے والد علی ابن حسین سے, انہوں نے سنا اپنے والد حسین سے, انہوں نے سنا اپنے بابا علی سے, انہوں نے سنا رسول اللہ سے, انہوں نے سنا جبرائیل سے, اور انہوں نے سنا اللہ سے. یہ سند بتاتی ہے کہ وہ بات جو ثابت ہو جائے اہل بیت کی بات ہے, وہ بات اللہ کی بات ہوتی ہے. اس لیے کہ اہل بیت کوئی نیا دین نہیں بتاتے, وہی بتاتے جو ان کے پاس پہنچا ہے اسی سلسلے سے. لوگوں نے یہ حدیث لکھی, امام نے فرمایا وہ حدیث کیا ہے, فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا حسن ہے, میرا قلعہ ہے, جس نے یہ جو اس میں آ گیا وہ میرے عذاب سے امن پا جائے گا. یہ کہہ کر ایک اور جملہ بولتے ہوئے پردے کو واپس گرا دیا اور فرمایا کہ اس کی کچھ شرائط بھی ہیں اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط, یعنی ہم اہل بیت کو ماننا ان شرائط میں سے ایک شرط ہے. بس امام کے تذکرے کو ہم جوڑتے ہیں مصائب کے تذکرے سے، ایک مماثلت ہے امام رضا کی اور امام حسین کی. امام رضا کو بھی بہن سے جدا کیا گیا، امام حسین کو بھی شہادت کے ذریعے بہن سے جدا کر دیا گیا. آپ کو معلوم ہے بی بی معصومہ کم بھائی کی محبت میں چل پڑی سفر کا ارادہ کر کے، لیکن ایک مقام پر، ساوہ اس شہر کا نام ہے، دشمنان اہل بیت نے حملہ کر دیا، بہت سارے شہید ہو گئے. کم میں موجود شیعوں کو پتہ چلا، شیعہ رہتے تھے کم میں اہل بیت کے، یہ جلدی سے پہنچے، بی بی کو لے آئے. بی بی کی طبیعت خراب ہوئی اور بھائی کی ملاقات، زیارت کی حسرت دل میں لے کر بی بی شہر قم میں اس دنیا سے گئی، اور آج وہی ان کا مزار ہے جہاں آپ جا کے زیارت کرتے ہیں. لیکن ہم سلام کرتے ہیں اس بی بی پر. اس بی بی کا کام، انہوں نے بھی تکلیفیں سہی، انہوں نے بھی سفر کی مشکلات برداشت کی، لیکن بالآخر جب ان کی وفات ہوئی تو اپنے شیعوں کے، اپنے چاہنے والوں کے درمیان میں تھی. لیکن ہمارا سلام امام حسین کی اس بہن پر کہ جب بھائی اور باقی سارے مرد گھر کے شہادت پا چکے، تو ایک بیمار کے علاوہ، ایک بیمار سجاد کے علاوہ کوئی مرد نہیں بچا تھا جو آ کے سیدانیوں کی حفاظت کرتا. آپ عزاداروں سنتے رہتے ہیں کہ بی بی نے اپنے وقت کے امام سے سوال کیا کہ سجاد خیموں کو آگ لگ گئی ہے، آپ امام وقت ہیں، آپ حکم دیجئے ہم جان بچانے کے لیے خیموں سے باہر نکل جائیں یا اندر ہی جل کر جان قربان کر دیں. سید سجاد نے کہا، بی بیاں خیموں سے نکل جائیں اور اپنی جانیں بچائیں. لیکن عزاداروں، خیموں سے جب نکلی جان بچانے کے لیے تو آگ سے تو جان بچ گئی، لیکن جب باہر نکلی تو کسی نے چادر چھینی اور کسی نے بی بیوں کے کانوں سے در اتارنے شروع کر دیے. اور وہاں پر وہ معصوم بچی بھی تھی کہ جس نے تازہ تازہ اپنے بابا کا داغ شہادت دیکھا تھا. اس لوگ آئے، یتیموں کو لوگ تسلیہ دیا کرتے ہیں، لیکن اس یتیم اور اس کم سن بچی کو تماچے مارے گئے، اس کو کسی نے تسلی نہیں دی. وہ بابا بابا پکارتی ہوگی اور ظالم تماچے مارتے ہوں گے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار حق کے قرآن و اہل بیت، ہمیں سچا پیروکار اہل بیت کا، قرآن مجید کا بننے کی توفیق عطا فرما. ہمارے مرحومین بالخصوص ہمارے شہداء کے درجات کو بلند فرما، ہمارے بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما. پروردگار قرآن و اہل بیت کے صدقے میں، اس عزاداری کے صدقے میں، اس ماتم کے، اس فرش عزا کے صدقے میں، اس دنیا و آخرت میں ہمیں اہل بیت اطہار کی شفاعت، قرآن کی شفاعت نصیب فرما اور ہمیں کامیاب فرما. اللہم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.